نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد سبق نمبر 122 آيت نمبر 1 سے 18 سورة يوسف لیسن نمبر 122 آيت نمبر 1 to 18 سورة يوسف سبق سے پہلے سورة ہے لہذا ہم پہلے سورة کے بارے میں چند باتیں سمجھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سبق کی کچھ باتیں اور اس کے بعد پھر آیتوں پہ چلیں گے آپ سب بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج قرآن پاک کی وہ سورت پڑھنے کا موقع دیا شروع کر رہے ہیں ہم اور دعا بھی کریں گے کہ ہم اس کو پورا بھی کر سکیں کہ وہ سورت جو انسان کو جینا سکھاتی ہے دشمنوں کو دوست کیسے بنایا جاتا ہے محسن کیسے بنتے ہیں بننا چاہتے ہیں خواہشات تو ہماری بہت ہوتی ہیں بن کیوں نہیں پاتے رشتوں کی چپکلش کیا ہوتی ہے سسرال جانے والی بیٹی کو کیا تحفہ دیا جائے دلہن کے لیے سورۃ یوسف کی کیا اہمیت ہے کس طرح انسان صبر جمیل کر پاتا ہے کس طرح باہر کے گندے ماحول سے آج کے مرد اور آف کورس لڑکیاں اور عورتیں خود کو بچا سکتی ہیں ان سب سوالوں کا جواب ہمیں سورۃ یوسف میں ملے گا دیکھا جائے تو سورۃ یوسف قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو 11 نمبر کی سورت ہے لیکن یہ سورت اپنے اندر بہت کچھ رکھتی ہے تھوڑا سا اس کے شان نزول اور کب نازل ہوئی کس موقع پہ ہوئی اس پہ بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آخری دور تھا آپ کے دو بڑے سہارے تھے مکی دور میں گھر کے اندر بی بی خدیجہ جو آپ کے زخموں پہ پٹیاں باندھتی تھی ایک اچھی بی بی ہونے کا ثبوت دیتی تھی اور گھر کے باہر کے ماحول میں ابو طالب جو آپ کے لیے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے عام الحزن ہوا 10 نبوی کو کہتے ہیں یہ دونوں سہارے ٹوٹ گئے اصل میں اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہا تھا کہ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک بار سہی تنہا ہونا پڑتا ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیا تھا اللہ تعالیٰ ہر مومن کی زندگی میں ایک کم از کم موقع ضرور ایسا لاتا ہے کسی کا وہ ایک دن کا ہو سکتا ہے کسی کا مہینے کا اور کئی کا سالوں پہ محیط ہوتا ہے کسی کا آزمائش کی صورت میں ہوتا ہے کسی کا بیماری کی صورت میں ہوتا ہے کسی کے بچے کے غموں کی صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہر وہ بندہ ایک ایک کر کے اس کی امیدوں سے گر جاتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ لوگوں سے لگی ہوئی امیدیں کٹ جاتی ہیں اس وقت پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے اس پوری صورت میں ہمیں حضرت یوسف کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو مواقع ایسے ملیں گے کہ جس وقت اللہ نے ان کو اولاد کی آزمائش میں ڈالا اس وقت ان کا کیا رد عمل تھا اور ایسے وقتوں میں کیا کرنا چاہیے یہ سب کچھ ہمیں صورت یوسف سے ملتا ہے مکہ کے اس دور میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی ان تمام دشمنیوں کے لیے ذہنی طور پہ تیار کر دیا تھا جس کی کوششیں وہ پچھلے 10-12 سال سے کر رہے تھے ہم اس پوری صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت یوسف کا تقابل کرتے ہی رہیں گے ایک تقابل شروع میں کر لیتے ہیں اور وہ ہے اس صورت کے انداز پہ صورت یوسف میں حضرت یوسف کی پوری سٹوری ہے پورے قرآن میں یہ کہیں اور نہیں ہے یہی انداز ہمیں سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری پہ ملتا ہے گو کہ حضرت موسیٰ کا قصہ پورے قرآن پاک میں کئی بار ہے یہ دونوں صورتیں یہود کے سوالات پہ اتری تھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے حضرت یوسف کے نام سے مکہ والے بالکل ان اویئر تھے کوئی مشہور و معروف ہستی نہیں تھے حضرت یوسف مکہ والوں کے لیے اور جب بھی میں لفظ مکہ والے کہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ بنی اسماعیل مدینہ میں یہود رہتے تھے جو بنی اسرائیل سے تھے ये गाहे बगाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को नाकाम करने की कोशिशें करते थे। ये पता था कि अल्लाह के नबी का पैगाम सच्चा है, आप खुद भी ये सच्चे हैं और आपका इखलाक बड़ा खूबसूरत है, लिहाजा लोग आपकी तरफ आएंगे। तो वो कहना चाहिए कि दिल के अंदर जो हसद के जज्बे थे उनको हवा देने के लिए या ठंडक पहुँचाने के लिए अक्सर ये मक्का वालों को प्रवोक करते थे। प्रवोक से समझते हैं, यानी उनको उकसाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ऐसे सवाल करो कि जिसका आप जवाब ना दें उनके ख्याल में, और आपका झूठा नबी होना साबित हो जाए और हम कह सके देखा ये ऐसे ही बग़ैर पढ़े पढ़ाए बातें करने आ गए। इसी तरह का एक सवाल मक्का वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, और वो सवाल क्या था कि जाओ ज़रा इनसे पूछ के तो आओ कि बनी इसराइल मिस्र में कब आए थे, क्यों आए थे, बिकॉज इनका मदर लैंड तो कनान था, मुल्क शाम था। सवाल समझ गए, सूरत यूसुफ की शान नज़ूल में एक सवाल मक्का वालों ने उठाया यहूद के उकसाने पर, और वो क्या था कि बताइए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम या बनी इसराइल मिस्र कैसे आ गए। इसके जवाब में ये पूरी सूरत एडवांस नाजिल हुई। पूरी सूरत में सिवाय चार आयतों के, मक्की सूरत है यानी चार आयतें मदनी है, और आपको बताया गया कि यही सूरतों का अंदाज होता है, सेम यही बात सूरत तौहा में भी जाके हम सुनेंगे। वहाँ यहूद ने एक सवाल उठाया था कि ये बताइए कि बनी इसराइल मिस्र से चले कैसे गए थे, तो उस पे मूसा अलैहिस्सलाम की मिस्र से मदियन हिजरत का किस्सा आएगा। बस यहाँ सिर्फ एक तकाबुल के लिए बस सुन ले, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। दोहरा देती हूँ, सूरत यूसुफ के शान नज़ूल में यहूद का उठाया हुआ सवाल फितना उठाने के लिए था, याद रखिए, कि बनी इसराइल मिस्र में कैसे आए, और सूरत तौहा में ये सवाल कि बनी इसराइल मिस्र से चले कैसे गए। ये दोनों के जवाब में यहाँ किस्सा यूसुफ और वहाँ किस्सा मूसा पेश किया गया, तो दोनों सवाल उधर से थे। ये चीज़ हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि सूरत यूसुफ का नाम एक नबी के नाम पे है। इससे पीछे हमने सूरत यूनुस के शुरू में भी बात की थी कि सूरत यूनुस चूँकि सूरत तौबा के बाद आई थी, तो बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि ये हज़रत यूसुफ पे कैसे है मज़मून है, लेकिन हमने देखा आखिरी सबक में डेढ़ दो लाइन में सिर्फ उनकी कौम के नाते से जिक्र हुआ, राइट। इसके बरक्स सूरत यूसुफ का मज़मून ही हज़रत यूसुफ है। इंग्लिश में हमें कहते थे ना ऐसे लिखो कौ पे, हाँ देर सा कौ दिस दिस दिस, तो ये कैसे है। सवाल पैदा होता है कि लफ्ज़ यूसुफ का क्या मतलब है, कोई आप में से बता सकता, कितनों के बच्चों के नाम यूसुफ होंगे, शौहर के नाम होंगे, जी आप बताइए आसिया, नवासे का नाम है, मतलब किसको पता है जी, खूबसूरत, हमारे जहन में यही था, वेरी सैड। इसी सूरत में वो लफ्ज़ आएगा या सफा अला यूसुफ, यूसुफ का मतलब होता है अफसरदा, दुखी, सॉरोड, सैड। क्या हम समझते हैं चीज़ों को, हम चमकती हुई चीज़ों को सोना समझते हैं, लेकिन उनकी तहों में कितने गम होते हैं। लोग यूसुफ के साथ एक हीरो सोच लेते हैं, एक खूबसूरत बड़ा दिल नशीन लड़का, लेकिन यूसुफ की सारी जिंदगी दुखों में कटी। बच्चे थे अभी तो अपनी माँ का इंतकाल हो गया, एक भाई था बिन्यामीन उसका नाम था, उसके बाद उन्हीं की बहन जो इनकी खाला थी उनसे हज़रत याकूब ने शादी की। और यहाँ हज़रत यूसुफ के बारे में अगर चंद वर्ड्स लिख रहे हैं तो हज़रत यूसुफ उन खुशकिस्मत लोगों में है कि जिनकी पिछली तीन नस्लों में नबूवत थी। इनके तस्करे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, करीम इब्नु करीम इब्नु करीम, क्यों, यूसुफ किसका बेटा, याकूब का, वो भी नबी, याकूब किसका बेटा, इसहाक का, इसहाक किसका बेटा, इब्राहिम का। तो चार पीढ़ियों तक, चार नस्लों तक करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, और ये ऑनर हज़रत यूसुफ के सिवा किसी को भी नहीं हासिल हुआ कि चौथी नस्ल थी ये नबूवत के नाते से। और इनके बाप याकूब के 12 बेटे थे जिनमें से 2 ये सगे भाई थे और 10 बेटे जो थे दूसरी माँ से थे। आप ये कह सकते हैं कि माँ फ़र्क थी लेकिन बाप एक था, क्या फ़र्क पड़ जाता है इस तरह के रिश्ते जब पढ़ते हैं, ये सारी कहानियाँ इस सूरत में हम पढ़ते जाएंगे। फिर इस सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हिजरत, क्योंकि उसकी अब तैयारियाँ थी, आप लिख लीजिए कि ज़माने नज़ूल के एतबार से देखें तो सूरत यूसुफ जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हिजरत से पहले थी। आपको ज़हनी तौर पे तैयार किया जा रहा था, आपकी तन्हाइयों को बांटा जा रहा था। जब आपका बच्चा रोता है ना तो आप उसको स्टोरी सुनाते हैं और किसी ऐसे की कहानी सुनाते हैं जिसको सुनकर आपका बच्चा अपने आप को खुश समझे। हज़रत भतीजा और अबू तालिब की वफ़ात के बाद अल्लाह के नबी तन्हा हो गए, अकेले रहते थे, बाहर आपके कत्ल की तैयारियां थी। सूरत अल-अनफाल में हम पढ़ चुके हैं कि आपके खिलाफ जो प्लानिंग्स थी, अल्लाह ताला आप नबी को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं कि जिस तरह यूसुफ अपने सगे भाइयों के हाथों बाप की मोहब्बत भरी गोद से निकलकर कुएं में पहुंचा दिए गए, आपके साथ भी यही होगा। जहां आयत आएगी मुझे याद कराइएगा, मैं आपको वहां रिलेट करके बताऊंगी कितना ज़्यादा बीच में दोनों के रब्त है, कि जो आपके साथ लम्हा बलम्हा हुआ वही इधर है, उस किस्से कैंड पे हम बात करेंगे। अब नबी सल्लम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, ना कभी सुना ना देखा, अरब में इसका जिक्र भी नहीं था। यहूद का ख्याल था कि जवाब ना देकर आप शर्मिंदा होंगे और हमें आपकी जगह पे बड़े बनने का मौका मिल जाएगा, हम तो पहले ही कहते थे इनको कुछ नहीं आता। लेकिन जवाब क्या हुआ, एक ही नशिस्त में पूरी कहानी आपकी जुबान पे आ गई और अखवाने यूसुफ के नाम पर मुश्रिकीन मक्का या कुरैश मक्का रुस्वा हो गए। ये कहानी सुनते हुए एक तो ये गिल्ट था ना कि कहानी का जवाब मिल गया जो हमने मांगा था, गिल्ट क्या था कि वो कहानी पूरी की पूरी उनके ऊपर फिट होती थी। या ऐसे ही कि कुरान की कवायद सुनते वक्त हमें ऐसे लग जाए कि ये तो हमारा ही हाल बयान हो रहा है, तो ये मज़ीद उनको शर्मसारी का मौका मिला। फिर अगली बात ये है, यूनिक अब कुछ चीज़ें इस सूरत की दूसरी चीज़ों से अलावा, ये किस्सा पूरे कुरान में सिर्फ यहाँ है। दूसरी बात है कि शुरू से लेकर आखिर तक पूरी सूरत में एक ही किस्सा है, सिर्फ आखिरी रुकू में हम पढ़ेंगे कितने खूबसूरत तरीके से फिर अल्लाह के नबी को हज़रत यूसुफ के उसवे हसना पे चलने की दावत दी गई। आप देखिए कि यहाँ से एक बात समझाई जाती है कि जब बंदा दीन के कामों में तन्हा रह जाता है, बस अब सारे सहारे छूटने लगते हैं, तो अगर अल्लाह ताला के लिए कोई काम किया जाए तो अल्लाह ताला उस पर आसमानों से बरकतें नाजिल करता है। इसी को हामीम सजदा में कहा था, तनस्सल अलैहिमुल मलाइका कि नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जो अल्लाह को एक कहकर उस पर डट जाते हैं, फिर चाहे सारे अपने भी उनको छोड़ जाएं तो अल्लाह ताला उन पर फरिश्तों को नाजिल करता है। एक और इस सबक के मेन थीम में हम चीज़ देखेंगे कि रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी करीब होती है। अगर आपको कभी रात को आसमान की तरफ देखने का मौका मिला हो तो आप देखते हैं कि फजर के वक्त से थोड़ा अरसा पहले बिल्कुल रात गहरी हो जाती है और उस वक्त सितारे भी यूं चमक रहे होते हैं, और उसके बाद सूरज जब निकलता है तो बताया क्या जा रहा है कि क्या हुआ अगर आज आपको दीन के रास्ते में मुश्किलात आ रही हैं, तो क्या हुआ, नबियों को सताया गया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज आप सताए जा रहे हैं तो कल यूसुफ सताए गए, आप ये देखिए कि अंजाम क्या हुआ। आप कह लीजिए कि ये सूरत तो क्या है, उम्मीद की किरण है। हालात कैसे बदलते, इस सूरत में हम इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखेंगे कि जिसको आप कहना चाहिए कि सी सॉ देखा हुआ, बैठे होंगे कभी बचपन में, कभी आप नीचे तो कभी आप ऊपर। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे मरहले आते हैं, वो सारे मरहले हम इस सूरत में इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। एक और भी वाक़या आता है इस सूरत की शान नज़ूल में कि सहाबा किराम ने जब मुश्किलात में देखा आपको, खुद भी दुखी थे ऑफकोर्स, अल्लाह के नबी का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि मंझे हुए लोग थे, कुर्बानियों की सतह पे तैयार हुए थे 10 साल में। नतीजा क्या हुआ कि एक दिन सहाबा किराम अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी आज तो दिल बड़ा ही गर्वित है, हमें पिछले नबियों की कहानियों में से किसी की कहानी सुनाए ताकि हमारे कदम जमे। देखिए ये बड़े अमल की बात है, हमारे जब कदम खिसकने लगते हैं ना तो हम किसी ऐसे के पास नहीं जाते जो जमाए, हम वैसे के पास जाते हैं जो पहले फिसला होता बल्कि खिसका होता ताकि हमें भी खिसका ले। कभी नहीं ऐसे वक्त में उससे कहेंगे कि जिसने पता है कि पकड़ लेना, تو صحابہ کا اور ہمارا فرق ہی یہ تھا, ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ہمارے قدم ہل نہ جائیں. تو اللہ کے نبی کو کہا کوئی ایسی کہانی سنائے جس کو سن کر ہمارے قدم جم جائیں, تو اس پر آپ نے یہ کہانی سنائی. اب اتنی تمہیدیں اور اتنا کچھ, تو پھر سوچ سکتے ہیں کہ صورت میں کیا ہوگا اور کس طرح سے یہ بات ہوگی. ایک تو بات اور کر کے ہم چلیں گے. پہلے جتنی بھی صورتیں آپ نے نبیوں کے قصوں کی پڑھی وہ کیا تھی, سب مل کے بولے, انباء رسل تھی. کیا ہوتی انباء رسل؟ جس میں نبیوں کا مشن اور نبیوں کی قوموں پہ عذاب کی بات ہوتی ہے. یہاں سورت یوسف انباء رسل نہیں ہے. پورے قرآن میں حضرت یوسف کی قوم, عذاب, جھٹلانا, نتھنگ, یہ قصص الانبیاء, سٹوریز آف دی پروفیٹ ہے. بچوں کو سنانے کے لیے بہترین صورت ہے, خاص طور پہ جوان ہوتے ہوئے بچوں کو, پرورٹڈ ماحول میں جہاں لڑکیاں تو لڑکیاں, لڑکے بھی اپنی عزت نہ بچا سکے, ان کو تو اس صورت کو ازبر یاد کروا دینا چاہیے. بہت خوبصورت صورت ہے. دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے اس میں سے عمل لینا آسان کر دے. عام طور پہ نبیوں کی دعوت کا جہاں ہم نے پیچھے تذکرہ پڑھا, تو وہ کیا بات سے نبی کا قصہ شروع ہوتا تھا؟ جب ہم نے نبی کو فلاں قوم کی طرف بھیجا اور اس نے کیا کہا, انعبد اللہ واتقوہ واطیعون, یہی ہوتا تھا نا, اللہ کی عبادت کرو, تقوی اختیار کرو, میری اطاعت کرو. اس پوری سورت کے گزرنے کے آخر پر حضرت یوسف کی زبان سے اس سے ملتے جلتے لفظ ملیں گے. اور جب جیل کے قیدیوں کو دعوت دے رہے ہیں, اس وقت توحید کی دعوت دیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت یوسف حضرت یوسف کے نبی بننے سے پہلے کے حالات زندگی سے شروع ہوتی ہے. بالکل ترتیب ہے نا, بیفور پروفٹ کے جو حالات تھے, یا بچپن نبی کا, اور کس طرح کے یہ معاملات ہوتے ہیں. آئیے ہم سورت کو لیتے ہیں, اور کچھ چیزیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہی جائیں گی, یہ بہت کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را, یہ حروف مقطعات کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ اب یہاں سے اگلی کچھ صورتیں اسی سے شروع ہوں گی. اور اگر آپ دیکھیں تو الف لام را کے ساتھ جو صورتیں شروع ہوتی ہیں نا, وہ اسی آیت میں اگلی بات شروع ہو جاتی ہے. کیسے؟ سورہ بقرہ کیسے شروع ہوئی؟ الف لام میم, پھر آیت ختم. دوسری آیت ذالک الکتاب, اب یہاں دیکھیے ایک ہی آیت ہے, الف لام را. یہاں تھوڑا سا رکیں گے, ایک چھوٹا سا پوز, اور پھر تلک آیات الکتاب المبین. یہ ایک روشن کتاب کی آیتیں ہیں. کون سی؟ جو آپ اور میں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. حروف مقطعات پہ ہم بات نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو بھی اس کے معنی نہیں بتایا. ایک جملہ نوٹ کر لیں, میں نے کسی کی زبان سے سنا کہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں راز ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا جملہ, حالانکہ اللہ کے نبی کی سیدھی سیدھی بہت کلیئر حدیث ہے کہ اللہ نے کیا کہا کہ الف کی 10 نیکیاں, لام کی 10 نیکیاں, اور میم کی 10 نیکیاں, رائٹ؟ اتنی سی بات ہے. تو اس سے زیادہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسا راز ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے سامنے بھی نہیں کھولا, اور کوئی اس سے عمل پہ فرق نہیں پڑتا. 15 سے زیادہ مختلف اقوال ہیں الف لام را پہ. الف اللہ, الف سے کیا ہے, لام سے کیا ہے, را سے رسول ہے. بعض نے الف لام را کو اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ابریویشن کر کے بتا دیا, حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. اللہ صرف ہمیں اتنا بتاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن کتنا ہے. آپ دیکھیے ایک دلچسپ نقطہ نوٹ کر سکیں تو کر لیجئے, کل حروف تہجی کتنے ہیں؟ الف با تا سا 28. حروف مقطعات کے طور پہ قرآن پاک میں جتنے لفظ آئے ہیں نا, مختلف مجموعوں میں, جیسے الف لام میم تھا, اب یہاں اس میں را آ گیا, آگے آپ پڑھیں گے میم آئے گا, سواد آئے گا, قاف آئے گا, یا آئے گا, سین آئے گا, 14 ہیں. ایک بڑا لطیف سا جملہ بڑا کسی کا اس کے بارے میں کہ عربوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جس زبان کا یا جس کتاب کا تم انکار کر رہے ہو, اس کے آدھے حروف تہجی کو تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے. حروف مقطعات کو نہ سمجھنا انسانوں کو بے بس کرنے کی بات تھی. تل کا اسم اشارہ بعید, دور کی چیز کے لیے. قرآن تو ہاتھوں میں تھا, وہی بات جو ہم نے سورہ بقرہ میں کی تھی, وہاں ذالک آیا تھا, یہاں تل کا آیا. اصل میں جب قریب کی چیز کو دور کے ساتھ اشارہ کرے نا, یہ وہ کتاب ہے, تو مراد اس کی شان بلند کرنے کا ہوتا ہے. یعنی قرآن کی شان کو بلند کرنے کے لیے یہاں ہاذہ الکتاب کہنے کی بجائے تلک آیات الکتاب کہا گیا. الکتاب سے مراد قرآن ہے, اور المبین سے مراد نمبر ایک یہ خود بھی واضح ہے, یعنی یہ کتاب پڑھنی آسان ہے. پھر دوسری بات ہے کہ اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے آسان ہیں. اس بات کا رد ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ نہیں آتا, قرآن بڑا مشکل ہے, یہ ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بالکل ممکن نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. قرآن نہ صرف یہ کہ آسان ہے بلکہ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں, خود بھی بیان ہے, مبین ہے, اور بیان کرنے والی بھی ہے. یہ قرآن کی خوبی ہے. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آیت نمبر دو میں کہا, اِنَّا انزلناہ قرآنًا عربیًا لعلکم تعقلون, ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو. اس کو ذرا آپ سمجھ لیجئے. یہ ہے تین پوائنٹ. آپ دیکھیے کہ اِنَّا میں شدت ہے. کیوں بھائی اِنَّا کیوں آ گیا؟ یہ تو جمع کا صیغہ ہے. تو اس کی ایک جو وجہ امام ابن تیمیہ نے بتائی کہ جہاں بھی لفظ انا آتا ہے تو بات ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ کام فرشتوں کے ذریعے سے کیا, ٹھیک ہے, فرشتے اللہ کی فورس ہیں. اور دوسرا انا جمع کا کیوں ہے, یہ عزت کا ہے. جیسے پہلے دور کے بادشاہ خود کو میں کی بجائے ہم کہتے تھے, ٹھیک ہے. شدت محسوس کیجئے, ہم نے نازل کیا اس کو, انزلناہ, ہم نے اس کو نازل کی. ہو سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن. کیسے نازل کیا؟ قرآنن عربین. یہ قرآنن عربین کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کا سب سے معروف نام ہے. ہم قرآن پاک میں سارے نام پڑھیں گے جس کے آتے ہیں, تو سب سے عام کامن نیم جس کو آپ اصلی نام کہنا قرآن کا, وہ قرآن عربی ہے. یہاں سے ایک بہت خوبصورت نقطہ ملا جو بڑے غور سے سننے کا ہے, اور جس سے آپ کو خود بھی اب انشاءاللہ اتفاق ہوگا کہ اصل قرآن عربی ہی کا قرآن ہے. یہ جو ہم اردو, انگلش, نارویجین, فرینچ, جرمن ٹرانسلیشنز کرتے ہیں نا, یہ ترجمے نہیں ہوتے, یہ ترجمانی ہوتے ہیں. دیکھیے قرآن کا ترجمہ کرنا امپاسیبل ہے. کیسے؟ اس کو پہلے سمجھیے کہ قرآن ہے کیا. انشاءاللہ آپ کو زندگی کی تعلیم القرآن پڑھانا ہے, آپ خود دیکھیں گے کہ اس قرآن کا یہ آج جو ہمارے سامنے بات آئی ہے یہ کیسے ہے, کتنی مختلف مراحل سے گزرا. لیکن تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اب اللہ کا کلام کس زبان میں ہے؟ میں آپ تو نہیں جانتے. ہم پڑھیں گے تیسویں پارے میں, بل ہوا کلام اللہ, بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اسپیچ آف گاڈ. اور اس بات پہ امام احمد بن حنبل کو کتنے کوڑے پڑتے تھے. اسی ویک میں درس میں کسی جگہ سنائی یہ کہانی کہ کس طرح سے وہ ان کو اتنے کوڑے پڑتے تھے کہ اگر کسی پہاڑ پہ مارے جائیں تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. وہ بادشاہ کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے, وہ کہتے تھے نہیں کلام ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ, اب یہ قرآن اللہ نے بول کے دیا. اس کا سب سے پہلا نزول کیسے ہوا تھا؟ اللہ نے بول کر لوہے محفوظ میں جمع کرایا. جیسے جیسے اب میں بول رہی ہوں نا, تو سب سے پہلے یہ ریکارڈنگ میرے لیپ ٹاپ پہ سیو ہو رہی ہے. اس کے بعد جب ہم اس کو سیو کر کے خاص لنک پہ ڈالیں گے, سارے ایڈمنس تک چلی جائے گی, اور جو ایڈیٹنگ والے ہوتے ہیں ان تک پہنچ جائے گی. کئی سلسلے ہیں نا, لیکن جب بھی کبھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر ساتھی کیا کہتے ہیں, ہمیں اوریجنل کاپی بھیجیں, ہمارے ریکارڈڈ میں یہ مسئلہ ہے, یہ دس اینڈ دیٹ. اور ایڈیٹنگ بھی ہمیشہ اصلی کی ہوتی ہے. اب آپ سوچیے کہ میں کون سی زبان بول رہی ہوں؟ اردو. میری زبان کے یہ لفظ کہاں سیو ہو رہے ہیں؟ اس ریکارڈر میں اور آپ کے کانوں پہ, ٹھیک ہے. اتنی بات تو سمجھ ہو گئی. اب بڑا لطیف سا نقطہ ہے, بڑا ڈر کے بولنا پڑتا ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے, جس سے آپ کو اس قرآن کا نزول سمجھ آئے گا. اللہ نے قرآن بول کے دیا, کس زبان میں دیا ہوگا؟ اردو میں, انگلش میں, عربی میں؟ اس کو ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس قرآن کو کس زبان میں بول کے دیا, وہ لینگویج کیا تھی, وی ڈونٹ نو. فرق کتنا ہے کہ دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کے لیے عربی کے کنٹینر میں ڈال دیا. کین یو بلیو؟ جیسے چائے بناتے ہیں نا, پھر آپ اس کپ میں ڈال کے لے آتے ہیں نا, کہ یعنی یہ کپ چائے کو کنٹین کر رہا ہے. عربی زبان اللہ کی نہیں ہے, چونکہ نمبر ایک عربوں میں نازل ہو رہی تھی, دوسری بات ہے عربی زبان کی وسعت ہے. پچھلے سال کی تفسیر میں یعنی یہ سبیل الجنہ جو سنتے ہیں کافی کورسز میں آپ لوگ, تو اس میں میں نے کافی نقطے لکھوائے بھی تھے اور کورس کے شروع میں بھی بتایا جاتا ہے کہ کیوں قرآن عربی میں نازل ہوا. تو اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عربی ایک سائنٹیفک لینگویج ہے, اس کے ایک ایک لفظ کے روٹ ہے. دنیا میں کسی زبان میں ایسا نہیں ہوتا. مثال ہے کہ اگر ایک لفظ لے لیتے ہیں عین با دال, اسی سے لفظ عابدہ, اسی سے معبود, اسی سے معبد, اسی سے عبادت, اسی سے عبودیت, ایک ہی خاندان کی ساری فیملی کی چیزیں. اس کے برعکس آپ انگلش اردو میں دیکھیے, مختلف لفظ بولنے وقت ہمیں مختلف جملے یاد کرنے پڑتے ہیں. تو عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے چنا. اصل میں جو آج میں اتنا ہی بات کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو حد البسا کوشش کرنی ہے. یہی ہے آپ کے اس پورے کورس کا سب سے مین انگریڈینٹ, اور جس کا یہ مسنگ ہے وہ پھر لاسٹ ہے. اور وہ کہہ کہ اس قرآن کو عربی میں سمجھنے کے قابل ہونا. اسی کے لیے آپ کو لفظی ترجمہ یاد کروایا جاتا ہے, اسی لیے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ کی سنی جاتی ہے, محنت کر کے آپ کے پیپر بنتے ہیں, پھر آپ سے لیے جاتے ہیں, پھر چیک ہوتے ہیں, پھر پوسٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم کیا کرو, لعلکم تعقلون. کیا بات نکلی اندر سے. جب تک کوئی بندہ عربی کا قرآن سن کے عربی سے نہ سمجھے, آپ نہ اس کو عالم کہہ سکتے ہیں, نہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے سکتے ہیں, نہ مفتی کہہ سکتے ہیں, کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ ایسے ہی ادھر سے ادھر سے کچھ باتیں سمجھ کے لے لینا, اور اصل عربی کو لینا. شاہ فیصل کے بارے میں ایک بڑا معروف واقعہ آتا ہے کہ جب وہ علاج کے سلسلے میں یورپ آئے تھے, کئی سال ہو گئے ہوں گے, مورس بکائی اس وقت کے ان کے سرجن تھے. شاہ فیصل نے ان کو تبلیغ شروع کی. مورس بکائی نے کچھ نہ کچھ سنا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ کچھ سنا ہے. تو شاہ فیصل نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے قرآن سے پڑھا. انہوں نے کہا قرآن سے پڑھا. کہا دکھاؤ. لے آئے تو وہ انگلش ٹرانسلیشن تھا. انہوں نے کہا یہ ٹرانسلیشن ہے, میں تم سے قرآن کی بات کرتا ہوں. خیر ان کا مغالطہ دور کر دیا. اس کے بعد شاہ فیصل صاحب کا تو جو بھی معاملہ ہوا, مورس بکائی کے لیے حالات کھل گئے. اس کو خیال آیا کہ میں نے انگلش میں جو بات سنی تھی, جب انہوں نے مجھے اس کو عربی کی لینگویج میں لے جا کر پیش کیا تو بالکل فرق ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے مطالعہ شروع کیا, اور آپ کو پتا پھر ریسرچ کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. عربی زبان کے اندر جب آپ ڈوبتے ہیں نا, تو واللہ ہی وہ کہتے ہیں کہ جو بات اللہ کے لیے علامہ اقبال نے کہی نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, وہی بات اس کتاب کی گہرائیوں میں ڈوب کے دیکھنے کی. اس کتاب کے اندر اتنا حسن ہے اس زبان کے اندر. اور جو عام عرب لوگ آج کل بولتے ہیں نا, جو آپ کا اور میرا خیال ہے, کبھی تو میرا بھی تھا, اب تو نہیں رہا, کہ میں عرب گھرانے میں پیدا ہوتی تو پھر تو میں بڑی نیک ہوتی, اور پھر تو میں بہت اچھی ہوتی, اور پھر تو مجھے سارا قرآن سمجھ آتا. یہ خوش فہمی میری جا کے جب دور ہو گئی تھی, کہ وہاں میری ٹیچر ایون جو اتنی ایکسیلنٹ عربی گرامر تھی اس کی, کہ میں کہتی ہوں میں نے اس سے نہ سیکھا ہوتا تو کہیں گرے ہی نہ میرے دماغ کی کھلی ہوتی. اتنی بہترین اس کی عربی تھی, گرامر جس کو آپ کہتے ہیں, جو گردان نے اور صرف اور نحو. لیکن جب اس آیت کے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان سے کوئی بات نکل جاتی تھی جو مجھے عادت تھی, تو مجھے پوچھتی تھی کہ یہ کیسے پتا, تو میں نے کہا آپ کو نہیں پتا. کہتی مجھے نہیں پتا, کیونکہ اس کو تفسیر نہیں پتا تھی. پھر مجھے سمجھ آیا کہ عربوں کو بھی عربی نہیں آتی. پھر جو بولنے کی لینگویج عربی کی, زمین آسمان کا فرق ہے. آپ جا کے آج بولیں اصل عربی تو لوگ ہنسیں گے. تو لہٰذا اس قرآن میں ڈوب کے محنت کر جا, کہتے ہیں نا کہ ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. میں سوچتی ہوں اگر ساری زندگی کا بندے کا صرف ایک گول بن جائے کہ میں نے اس قرآن کو اپنی زبان میں سمجھنا, تو ہی از دا سکسیزفل پرسن. کامیابی کا نقطۂ آغاز ہے. اور اگر آپ اور میں اور ماشاءاللہ ہمارے سارے ساتھی جو بھی ہیں یہاں آ کے بھی لفظی ترجمے پہ محنت نہیں کرتے, یاد ہی نہیں کرتے, ادھر ادھر کی سرگرمیوں میں مشغول ہیں, تو بعد میں آپ پھر ترجموں سے ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے محنت کریں گے, وقت لگتا ہے, لیکن اپنے لفظی ترجمے پہ کمر باندھ لیں. یہ ہے جو آپ کو آخر تک چلے گا. میں اس کو ایک اینکر سمجھتی ہوں. آپ نے دیکھا کہ جب جہاز طوفانوں میں گھرنے لگتے ہیں نا, تو جس جہاز کا اینکر کھل جاتا ہے بند, اس کو جا کے باندھے وہ بچ جاتا ہے نا. لفظی ترجمہ اگر آپ یاد کر کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ دے رہے ہیں, انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ آپ تیسویں پارے پہ پہنچیں گے, آپ اس کے اگلے کورسز بھی کریں گے. جس نے لفظی ترجمہ چھوڑا ہوا آج کل, یا چھوٹ گیا, یا محنت کرنی مشکل لگتی ہے, سونر اور لیٹر وہ کسی نہ کسی طوفان کا شکار ہو جائے گا. یہ بات میں آپ کو پورے شعور سے کہہ رہی ہوں. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا اندازہ آپ کو اس سال کے رمضان میں ہوگا. انشاءاللہ آپ کے 14ویں پارے کا نصف ہو چکا ہوگا اس سے پہلے, اور آپ جس وقت تراویوں میں جا کے سنیں گے نا 14 پارے, تو آپ روئیں گے جنہوں نے محنت کی ہوئی ہے. کہ پچھلے رمضان میں تو مجھے ایک لفظ نہیں سمجھ آتا تھا, کہ مجھے 14 پارے سمجھ آتے. اور دورہ قرآن بھی آپ کو بھی بتا دیتی ہوں, پہلے 14 پاروں کا آپ کا دورہ قرآن اور آپ کو لگے گا, غصہ آئے گا یہ کیا کر رہی ہیں, اتنی جلدی گزر رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کو لگے گا آپ بہت ڈیٹیل سے بتانے لگ گئی ہیں, یہ قرآن اس کی تو کیا بات کرنا. تو جس طرح نماز صرف عربی میں قبول ہے نا, یہ حدیث ہے, کسی نے پوچھا تھا کہ اگر اس کو کسی اور زبان میں پڑھ لوں تو کیا نماز نہیں ہوگی, جس طرح نماز صرف عربی میں مجھے قبول ہے نا, اسی طرح قرآن صرف عربی میں قبول ہے. یہ جتنی کوشش ہے نا, یہ صرف اور صرف ترجمانی کی, اور وہ ضروری ہے, لازمی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب صحابہ میں یہ ایشو چلا تھا قرآن کے ترجموں کا, شروع میں تو ضرورت ہی نہ پڑی, حضرت عمر کے دور تک تو کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا, لیکن جب اسلام پھیل گیا عرب میں, کیسرو کسرا اور ایران فارس روم, وہاں اسلام گیا, اب وہاں کو عربی نہیں آتی لوگوں کو, پھر یہ ایشو اٹھا تھا کہ اس کا ترجمہ کریں. کتنا عرصہ تک وہ صحابہ جو بھی حیات تھے وہ میٹنگیں کرتے رہے کہ کہیں یہ بدعت تو نہیں ہو جائے گی کہ ہم قرآن کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. لیکن پھر لعلکم تعقلون, کس کو سمجھنا ہے اگر لوگ اس کو اپنی زبان میں نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کیسے. تو لہٰذا یہی بات کہہ کر پھر اجازت دی کہ ہاں اس قرآن کے ترجمے ہوں گے. تو جتنا بھی جو اثر ہے اس ویک, بڑا ہی خوبصورت ایکسپیرینس ہوا, اب اس پہ چلی جاؤں گی تو بات لمبی ہوگی. وعدہ تو کیا تھا میں نے سیٹرڈے کو جو ساتھی سن رہے تھے گھر سے, کل منڈے کو, کہ آپ کو آج سنائیں گے, کہیں بھی موقع ملا تو آپ کو سنائیں گے کہ اس ویکینڈ پہ ہمیں کتنا خوبصورت ایکسپیرینس اللہ نے کرایا. لیکن یہ ہے کہ یہاں یہ بات مان لیں کہ سادہ قرآن پڑھنے پہ بھی اثر ہوتا ہے. کرسچین, جیو ہو, ہندو ہو, آج صبح مجھے اپنی وہ بہن کا فون آیا جو بھی اسلام میں نہیں ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے رائڈ نہیں مل رہی, میں کیسے آؤں, کین یو بلیو. اور جو ہمارے ساتھ تھے وہ جانتے ہیں, سسٹر سنتوش کی بات کر رہی ہوں, ہندو عورت ہے, خود کو ہندو کہتے ہیں, لیکن وہ آنا چاہ رہی تھی آج آپ کی کلاس میں. کل کا سارا دن ہم رائڈ ہی اور سارٹ آؤٹ کرتے رہے, نہیں ہو سکی, اللہ کا حکم نہیں تھا. تو وہ کہہ رہی, میں نے کہا تم گھر سے سن لو, یہ قرآن کا اثر ہے. پورا 1.5-2 گھنٹے کا وہ درس سن کے گئی سیٹرڈے کو بھی. قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. تو جن کے اوپر یہ دن رات پڑھا جائے پھر ان کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے. اور حقیقت یہ کہ یہ قرآن کیوں بہترین نہ ہو, دنیا کے بہترین شہر میں اترا, بہترین انسان پر اترا, اور بہترین فرشتے کے ذریعے اترا, اور بہترین دور کے لوگوں کے ذریعے یہ قرآن نسل در نسل چل پڑا. حالانکہ اس دور میں اور بھی زبانیں تھیں, سریانی تھی اس دور میں, عبرانی تھی, سب تھی. عربی کو کیوں چنا؟ کیونکہ عربی زبان جو اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے میں ایکسیلنٹ ہے, اپنا مدعا بہت اچھا بتاتی ہے, الفاظ کی سلیکشن بہت زیادہ ہے, ایک ہی لفظ کے کئی ہم معنی لفظ آپ کو مل جاتے ہیں. ایک اور بھی سمجھ لیجئے, اللہ نے صرف عربوں کیوں کی چنا؟ کیونکہ اس کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے. عرب اس دور کا ایک آئسولیٹڈ خطہ تھا. جب اللہ کے نبی آئے, عرب لوگ چونکہ ایک وہ آپ سمجھتے ہیں نا پیننسولا بولتے ہیں, جس کے چاروں طرف پانی ہے, بیچ میں ایک چھوٹا, انڈیولپڈ, لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ ان کی زمینوں میں تیل ہے, پکڑ لو ان کو. اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں رومنز اینڈ ایرانی تھے, سپر پاورز تھی. کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کیا تھا کہ عرب پہ حملہ کریں. تو جہاں ایک سوال بنائیے اور اس کے جواب لکھیے کہ اللہ نے عربوں کو کیوں چنا. اس دور کا ایک گاؤں, ان پڑھ لوگ کہہ لے, اور بالکل ہی شہری آبادی سے دور, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ عربوں میں کچھ خوبیاں تھیں. نمبر ایک بات کیا تھی کہ عرب لوگ کبھی بھی غلام نہیں بنے, اور نمبر دو, کبھی بھی عربوں نے بادشاہی نہیں کی تھی دنیا میں. اس وقت کی بڑی بڑی طاقتوں نے کبھی ان کو کسی قابل ہی نہیں سمجھا تھا, جس کو اپنی زبان میں آپ کے گھاس ہی نہیں ڈالا تھا کہ ان پہ کیا محنت کرنی ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ عربوں کے اندر کچھ ایسی خوبیاں پیدا ہو گئیں جو قرآن کو ہولڈ کرنے کے لیے لازم تھی. نمبر ایک, جب یہ کبھی غلام نہیں بنے, دیکھیں کچھ خرابیاں غلامی کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں, کچھ شاہی کے ساتھ. غلامی کے ساتھ کیا پیدا ہوتی ہیں؟ مروبیت, سپر پاورز کا روب, انگلش کلچر کا روب, جرمن لینگویج کا روب, یونیورسٹیز کا روب. عرب لوگ اپنے مزاج سے سادہ منش لوگ تھے. دوسری بات ہے, غلامی میں ایک عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو جھوٹ بولنے کی, ڈر سے جھوٹ بول دیتے ہیں. عرب چونکہ کبھی غلام نہیں بنے تو انہوں نے جھوٹی نہیں بولا کبھی. تیسری چیز آپ دیکھیے کہ غلاموں کے اندر جو آ جاتی ہے وہ چاپلوسی ہوتی ہے, بٹرنگ یا فلوٹرنگ. وہ اپنے مفادات کے لیے بادشاہوں کے آگے جھکتے ہیں, انہوں نے وہ کچھ نہیں کیا. اسی طرح کی وہ تمام چیزیں جو غلاموں میں ہوتی ہیں وہ ان میں نہیں تھیں. اسی طرح جب کوئی قوم بادشاہ بنتی ہے تو ان میں کیا آ جاتا ہے, نمبر ایک تسنو, ریاکاری, دکھاوا, پمپن شو, آرٹیفیشل لائف سٹائل, تکبر, انا, ایگو. عرب اس سے سب سے آزاد تھے. آپ کو یہ میری بات نہ سمجھ آئے نا تو آسانی کی خاطر بتا دوں, ہم انڈو پاک والوں کا آج جو حال ہے نا, اس وقت ہم جس چیز کو پیش کر رہے ہیں نا, یہ غلامی کی پیداوار ہے. ہم نے اتنے سال انگریز کی غلامی سہی, آج تک اس کا اثر نہیں نکلا, حالانکہ 60 سے اوپر سال ہو گئے آزاد ہوئے. آج ہمارے اندر دیکھیے دکھاوا, ریاکاری اور رسم و رواج, چھوٹی چھوٹی رسموں پہ منو مٹھائی لے کے جاتے ہیں, کوئی ایک ٹکے کی نہ کھا سکے. بچہ پیدا ہوا تو میکے سے یہ آئے گا, بچی پیدا ہوگی تو یہ ہوگا, دلہن کو پہلے پھیرے میں دیں گے. یہ سب غلام قوموں کا مزاج ہوتا ہے. عرب ایسے تھے جیسے نیو بورن بیبیز, فطرت پر تھے. اللہ نے عربوں کو اس لیے چنا کہ قرآن کو ابزارب کرنے کے لیے جو بیسٹ پرسنالٹی ہے نا, وہ فطرت میں بلا ہوا بچہ. علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی غم ماضی کون کرتا ہے, یا بندہ کوہستانی, اور یعنی کہتے ہیں یا تو پہاڑوں میں رہنے والا تو یا پھر کھیتوں میں کام کرنے والا ہی اللہ کے راز کو سمجھتا ہے, دوسرا نہیں سمجھتا. جتنا ہم آرٹیفیشل لائف سٹائل میں آ جاتے ہیں, ہم دوسری چیزوں کے سحر میں کھو جاتے ہیں. بس اگر آپ نیچے والے ہال میں جائیں تو آپ جا کے اندر ایک دم کہیں گے واہ کیا فانوس ہے, ہوتا ہے نا. پھر لائٹیں جلیں گی تو آپ کہیں گے واہ کیا کلر فل لائٹس ہیں. ہاں, پھر آپ کرسیوں پہ بچھے ہوئے خوبصورت کورز دیکھیں گے تو ہماری سوچ کدھر جائے گی, ان کمپنیز کی طرف جائے گی نا کہ جہاں سے یہ بنا. اور اگر اس کے برعکس آپ کو کہا جائے کہ آپ کا ٹرپ ہے اور چلیے ذرا اوپن ایئر میں چلتے ہیں کسی گارڈن میں, تو کدھر نظر جائے گی, آسمان پہ, سبز گھاس پہ. عرب لوگ بالکل جس کو آپ کہیں کہ روم ٹیمپریچر پہ تھے, نیچرل لوگ تھے. اور اللہ کا کلام آج بھی اس بندے کو ہی سمجھ آتا ہے. یہ بات سمجھ گئے نا تو ہم واپس اپنے آپ کو فطرت پہ لے آئیں گے. جتنا انسان اندر سے سادہ مزاج ہوتا ہے, تسنو نہیں, اکڑ نہیں, اور لوگوں کا روب نہیں, لوگوں کے پیچھے بچھنا نہیں, اتنا قرآن سمجھ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اتار دیا اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایسے لیا جیسے دیا سلائی جو ہے وہ آگ کو لیتی ہے. ٹھیک ہے مخالفت تو بہت ہوئی, لیکن کبھی آپ نے سوچا پہلے دن اللہ کے نبی کی دعوت پہ حضرت خدیجہ کیوں مسلمان ہو گئیں, دوسرے دن حضرت ابوبکر تک بات پہنچی وہ کیوں مسلمان ہو گئے, کیونکہ وہ اس فطرت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. یہ جو مخالفت ہوئی ہے نا آپ کی, وہ بھی ایک کہانی تھی, وہ ایک آرٹیفیشل کا ان کا روگ تھا. آپ دیکھیے کہ فطرت سے قریب جو بندہ ہوتا ہے نا, وہ قرآن سے بھی قریب ہوگا. آج ہم علامہ اقبال کے اشعار پڑھتے ہیں نا, ویسے تب پڑھتے بھی کوئی نہیں. میں آپ کو پورے یقین سے کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ علامہ اقبال 18 سینچری کی پرسنالٹی تھے. آج کے دور میں اگر علامہ اقبال ہوتے کوئی ان کو سننے بھی نہ جاتا, جیسے آج لوگ دینداروں کو نہیں سننا پسند کرتے الا ماشاءاللہ, کیونکہ آج کمپیوٹر ٹی وی نے لوگوں کو اتنا مشغول کر دیا, دنیاوی ترقی نے شاعری کا رخ پھیر دیا. تو جتنا انسان ترقی کرتا ہے نا, اتنا ہی ادب سے دور ہو جاتا ہے, انسانی جذبات سے دور ہو جاتا ہے. بند کمروں میں کبھی ستارے نہیں نظر آتے, پکنک پر جاتے ہیں تھک کے واپس آ جاتے ہیں, وہاں بھی کھا پی کے ہی آتے ہیں, سامان ہی اٹھا اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد کیا کریں گے, اس کے بعد کیا کریں گے. تو وہ شعر کچھ اس قسم سے علامہ اقبال کا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا بندہ کوہستانی. تو یہ وہ خوبیاں تھیں عربوں کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رکھا عربوں کو چنا, ورنہ تو جو مین میڈ چیزوں میں رہتے ہیں وہ انسانوں کے غلام ہو جاتے ہیں. اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان بڑی فصیح ہوتی ہے, بہت فصیح الزبان ہوتے ہیں. شہروں میں جو لوگ پلتے ہیں نا, ان کی زبان جو ہے نا وہ اس علاقے سے مروب ہوتی ہے. بس آج آپ دیکھیے اردو بولیے تو اس کے اندر انگلش کے لفظ آتے ہیں, انگلش کے آتے ہیں کہ نہیں آتے, آتے ہیں انگلش کے لفظ. इंग्लिश कितनी ज्यादा कॉमन है कि हमारे घरों में काम करने वाली मासियां भी इंग्लिश बोलती हैं, संडे को मैं नहीं आऊंगी, बाजी ग्लास उठा दूं, करती हैं कि नहीं करती? क्यों? क्योंकि उनकी तो उर्दू भी उर्दू नहीं रही। तो अल्लाह एक ऐसी कौम को चुनता है कि जिन पे ना तो उस वक्त की इंग्लिश का कोई रोब था ना फ्रेंच का था, वरना आप सोचिए इस कुरान का हाल क्या हो चुका होता। तो ये सारी बातें थी इसको समझ के। तो अब चलिए कि अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों को रख कर असल में एक किरदार हमारे सामने रख दिया कि तुम लोग आज भी अगर इस कुरान को समझना चाहते हो तो इसके अंदर डूब के देखो। बातें तो बहुत सारी दिल करता है लेकिन फिर वक्त की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि अब इसके बाद किस्सा शुरू होने लगा है। किस्से की जिसको आप कहें कि तमहीद अल्लाह ने बना दी कि ये अरबों को ये किस्सा क्यों सुनाया जा रहा है। अल्लाह के कलाम को समझो और इसमें से तुम अपने लिए नसीहत की गजा लो।